بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال عذابي يصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے عذاب کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ عذاب میں جسے چاہوں دے دوں. پھر اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپنے والی، ہر چیز سے حاوی ہے اور ہر چیز سے بڑی. لیکن رحمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف ان لوگوں پر کی جائے گی جو لوگ ان شرائط کے حامل ہوں جو یہاں ذکر کی گئی. وہ شرائط کیا ہیں؟ فرمایا کہ للذین یتقون، نمبر ایک کہ وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ویؤتون الزکاۃ اور وہ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہوں، اپنے مالوں میں اسے خرچ کر کے اسے پاک اور صاف بناتے ہوں. اور تیسری شرط یہ کہ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں کو مانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسری شرط کی تفصیل بیان کی، یہ بتایا کہ ہماری آیتوں کو ماننے والا کون ہے، ہماری آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے والا، صحیح معنی میں ان پر عمل کرنے والا کون ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہی وہ نقطہ ہے جس پر اگر آج غور کر لیا جائے تو اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس دنیا سے ہر قسم کی بے ایمانی، ہر قسم کا نفاق، ہر قسم کا کفر، انتشار، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اگر صحیح معنی میں اس نقطے کو سمجھ لیا جائے کہ ہماری آیتوں کو ماننے والا کون، آیتوں کو سمجھنے والا کون. یہ بات معلوم ہے
کہ اکثر جو فرقے گزرے ان کی گمراہی کا سبب صرف یہ تھا کہ انہوں نے صرف قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور قرآن کو اپنی خواہش اور اپنی رائے سے سمجھنے کی کوشش کی. چنانچہ گمراہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن پڑھنے کا آیات کو سمجھنے کا اصول بیان کیا کہ اگر اس قرآن کو سمجھو گے اپنی عقل سے اپنی رائے سے تو یہ نہج گمراہی کی نہج. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے قرآن کو اپنی رائے سے سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے یہ سمجھ لے, اس حقیقت کو تسلیم کر لے, دنیا ہی میں مان لے کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ. ایک حدیث میں فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فإن أصاب فقد أخطأ, جس نے قرآن میں اپنی رائے استعمال کی اپنی رائے سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو اگر وہ ٹھیک سمجھ بھی گیا تو پھر بھی وہ غلط. یہ تنبیہ ہے, تقریر ہے, یہ مسئلہ کتنا احتیاط کا متقاضی ہے کہ اگر وہ ٹھیک سمجھ گیا قرآن کے مطلب کو قرآن کے تقاضے کو صحیح اس نے پا لیا تو پھر بھی وہ غلطی پر ہے, اسے ٹھیک نہیں کہا جائے. تو چیزیں دو ہیں, ایک قرآن کو ماننا, دوسرا قرآن کو صحیح ماننا صحیح سمجھنا. بیشتر فرقوں کی گمراہی کا سبب یہی تھا, وہ قرآن کو مانتے تھے لیکن سمجھتے اپنی مرضی کے مطابق. اسی لیے جب ان کے دلائل دیکھے جائیں, ان کے دلائل پر بحث کی جائے, ان کے دلائل میں آپ کو قرآن کی آیتیں ملیں لیکن تفسیر وہ جو وہ خود کرتے ہیں, صرف قرآن کے الفاظ کو پیش کر دینا کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے یہ کافی نہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ اس دلیل کو صحیح معنی میں پیش کیا یا نہیں کیا. بے شمار فرقے گزرے قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا, انہوں نے قرآن سے دلیل دی. جبریہ جو سب کچھ تقدیر کو جانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے بے بس, انہوں نے قرآن سے دلیل دی. خارجی جب گمراہ ہوئے تو قرآن کی ایک آیت لے کر گمراہ ہوئے, جب حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کلمہ تو حق ہے وہ اریدہ بے حل بات ہے, کہ جو تمہاری دلیل ہے وہ تو حق ہے لیکن اس دلیل کی جو تم نے تفسیر کی ہے وہ باطل ہے. اسی طرح مرجئہ جنہوں نے عمل کی اہمیت کو ختم کر دیا کہ صرف عقیدہ کافی ہے, زبان سے جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر دیا وہ جنتی ہے, نماز نہ پڑھے زکات نہ دے. انہوں نے قرآنی نصوص پیش لیکن پیش ان اس انداز سے کیے جس انداز سے انہوں نے خود سمجھا. معتزلہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ایک کبیرہ گناہ کر لے مثلا ایک بار جھوٹ بول دیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دلیل نے قرآنی نصوص پیش کیے لیکن پیش اس انداز سے کیے جس انداز سے خود سمجھا. آج کی تازہ مثال آپ کے سامنے, جو جماعت اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتی ہے بظاہر اپنی اس بدعت کے لیے قرآن سے استدلال لیکن نہیں, پیش اسی انداز سے کیا جس انداز سے خود سمجھا. ہوا سماعتم المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا, لیکن یہ نہیں دیکھا یہ نہیں سوچا کہ قرآن حکیم کو صحیح معنی میں سمجھنے کا طریقہ کیا, بس قرآنی الفاظ لیں گے. اور یہ گمراہی کا سبب ہے, یہ گمراہی کا سبب ہے. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ تکیہ تو قرآن پر, دلیل تو قرآن سے لی ہے لیکن قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنا ضروری ہے. قرآن کی وہ تفسیر ہونی چاہیے, اس انداز سے سمجھنا چاہیے جس انداز سے سمجھنے کا حق ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اسی حق کو بیان کیا کہ ہماری آیتوں کو ماننے والے کون ہیں, صحیح معنی میں سمجھنے والے کون ہیں, آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں. فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, آیتوں کو ماننے والے وہ ہیں, قرآن کو سمجھنے والے وہ ہیں جو مکمل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہ طریقہ ہے قرآن اور اس کی تفسیر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل, آپ کا قول و عمل, آپ کا فرمان, آپ کا طرز عمل, آپ کا طریقہ. یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سمجھنے کا بیان کیا کہ ہماری آیتوں کو ماننے والے وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اب اس روشنی میں اگر قرآن کو سمجھا جائے تو سمجھنا ضروری ہے. جیسا آپ نے مثالوں سے سنا کہ صرف قرآن کو سامنے رکھنے والے اور پیغمبر اخلاق اسلام کے طرز عمل کو چھوڑنے والے صرف قرآن کی بنا پر گمراہ ہو, اس لیے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ گمراہی کا سبب ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ صرف اگر قرآن کو سامنے رکھا جائے تو وہ مچھلی جسے آج دنیا بھر کے مسلمان استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ زندہ پکڑ کے ہو چاہے وہ مردہ ہو, قرآنی نقطۂ نظر سے مچھلی کا استعمال نہ جائے. کیوں قرآن نے کہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ, تم پر سارے مردہ حرام کر دیے, چاہے وہ مردے خشکی کے ہوں چاہے وہ تری کے ہوں, ہر مردہ تم پر حرام. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل, آپ نے مردہ مچھلی کھائی, فرمایا کہ مردہ مچھلی ہم پر حلال کی گئی. اگر صرف قرآن سے دین کو سمجھو گے تو پوری دنیا حرام کھا رہی ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنا ہے. قرآن نے میراث کا حکم دیا, باپ مر جائے بیٹا اس کا وارث, بیٹا مر جائے باپ اس کا وارث, خامن مر جائے بیوی اس کی وارث, بیوی کا خامن, یہ وراثت. اگر وارث مثلاً دے گا اپنے باپ کو قتل کر دے تو پھر بھی اس کو وارث بناؤ گے؟ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو پھر وارث بناؤ گے؟ کم از کم قرآنی نفس کا تقاضا تو یہی ہے. قرآن نے کوئی تفریح نہیں کی, کوئی استثناء نہیں کی. بس قرآن نے دو شرطیں لگائی کہ جس کا وارث ہونا ہے اس کی موت, وہ مر جائے چاہے وہ کسی طریقے سے مرے, اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس مال ہو وہ مال چھوڑ کر مرے. اب جو اس کے وراثا ہے وہ وراثت کے طور پہ اس کے مال کے حقدار, لیکن وارث اپنے موروث کا قاتل ہو تو پھر بھی اس کو وارث بناؤ گے, اسے مال دو گے, اس کو ترکے سے حصہ دو گے؟ قرآنی نفس کا تقاضا یہی ہے. لیکن اس الجھن کو صرف پیغمبر اسلام اسلام کی حدیث میں حل کیا. لا یلث القاتل المقتول, کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. مرنے والا مسلمان ہے, اس کا بیٹا کافر ہے, اس کو وارث بناؤ گے؟ قرآن کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ وہ مر گیا ترکہ بھی چھوڑ گیا, اس کا وارث موجود ہے, چاہے کچھ بھی اس کا دین ہو, وہ مجوسی ہو, قادری ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کچھ بھی, اس کو وارث ہونا چاہیے, وارث ہونا چاہیے. اس الجھن کو پیغمبر اسلام کے حدیث میں لا یرث المسلم الکافر بل الکافر المسلم, مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو. یہ سب معاملات ہیں جس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ صرف قرآن پر تکیہ کر لینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ دینا, یہ گمراہی کا راستہ. پورا دین جو ہے وہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی لیے فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون, کہ رحمت کے مستحق وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں. اور آیتوں کو ماننے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی, آیتوں کو ماننے والے وہ ہیں جو رسول کی اتباع, جو پیغمبر اسلام کی فرما برداری کرتے. مگر نہ صرف قرآن کو سامنے رکھا جاتا تو صحابہ کے دور میں اشکال پیدا ہو جاتا. ایک شخص جناب عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ میں نے قرآن کو سامنے کھولا پڑھا, اور پڑھ کر مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں انسان نماز اثر نہیں کر سکتا, جو مسافر ہے وہ نماز اثر نہیں کر سکتا, الا یہ کہ وہ جہاد سے گیا, یعنی وہ سفر جو جنگ کے لیے ہو, جہاد کے لیے ہو, اس سفر میں نماز سفر ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور سفر کے لیے نماز سفر نہیں ہوگی. اس نے اپنے قرآن پڑھنے کہ میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا, قرآن تو یہی کہتا. جناب عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ پوچھا کون سی آیت؟ فماكن قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ لوگوں تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کیا معنی؟ معنی اگر اسی سائے کی طرح تم قرآن کو سامنے رکھتے تو قرآن کی نفس کا تقاضا یہی کہ تم صرف سفر جہاد کے لیے نماز سفر ہے, باقی اور کوئی سفر ہو, چاہے وہ تجارت کے لیے ہو, چاہے وہ اہل و عیال سے ملنے کے لیے ہو, اور کوئی بھی سفر ہو, اس سفر کے لیے سفر نہیں, قرآن کی نفس کا تقاضا یہی. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سفر میں نماز سفر کی, لہذا نبی علیہ السلام کی حضرت قرآن کی حقیقی کر دی. ایک عورت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ اے عبداللہ, کل تم نے یہ مسئلہ بتایا تھا, میں تمہارے درس میں موجود تھی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو اپنے جسم کو سرمے سے بھرواتی ہے خوبصورتی کے لیے, جسم کو کھود کر اس میں سرما ڈال دینا, چاہے وہ رخسار پر ہو, چاہے وہ ماتھے پر ہو, چاہے وہ کلائی پر ہو, اللہ تعالیٰ کی اس عورت پر لعنت. اور تم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عورت پر بھی لعنت ہے جو عورت اپنے بھائیوں کے بال کاٹتی ہے, تراشتی ہے خوبصورتی کے لیے, ان کو باریک بناتی ہے تاکہ میں خوبصورت لگوں, میرا چہرہ اچھا لگے. تم نے یہ بھی کہا. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ تمہارے اس درس کے بعد میں گھر میں گئی اور قرآن پاک کے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی, فسرا تو ماں بڑی میں سب ختم ہی لکھا, میں نے قرآن کی دونوں جلدوں کے درمیان جتنے بھی اوراق تھے, جتنے بھی سوبھاؤ تھے, سب کی برگردانی کی, ایک ایک آیت کو پڑھا, ایک ایک لفظ پر ٹھہری اور ٹھہر کر دیکھا, سوچا مجھے تو قرآن میں حکم کہیں بھی نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہو. پھر یہ مسئلہ تم نے اپنی طرف سے بیان کر دیا, مجھے تو قرآن میں حکم کہیں نظر نہیں آیا. تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم تقرأ قول اللہ تعالیٰ, کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں پر لعنت. تو آپ نے دیکھا قرآن فہمی کے لیے, قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث رسول کی اہمیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کے طرز عمل کی اہمیت. بلّہ اگر تم صرف قرآن کو سامنے رکھ کر بیٹھ جاؤ, پھر چاہے پوری دنیا سے کٹ جاؤ, احرام مجال کو بھی چھوڑ دو, شکریات کو بھی چھوڑ دو, تقلید کو بھی چھوڑ دو, صرف قرآن سامنے رکھ کر بیٹھ جاؤ, تو تمہارا یہ طرز عمل سراسر گمراہی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ, ایک قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا, آپ کو پڑھانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اس قرآن کا بیان, اس کی تفسیر, اس کا مطلب, اس کی مفہوم, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ دونوں چیزیں ہم بتائیں, قرآن بھی اور قرآن کی تشریح بھی, یہ دونوں ہماری طرف سے آئیں گے. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ قرآن ہے جس کی آیتیں محکم ہیں, پھر ان آیتوں کی تفسیر کی گئی. اور یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ یہ تفسیر کسی انسان کو بنانے کا حق نہیں دیا گیا, بلکہ من لدن حکیم خبیر, یہ تفسیر بھی اللہ کی طرف سے آئی, جس حکیم خبیر کی طرف سے آئی. لہذا قرآن کو سمجھا جائے گا اسی تفسیر کی روشنی, اسی تفسیر کی روشنی میں جو تفسیر اللہ کی طرف سے آئی, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے, اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے اپنی امت کے سامنے بیان کیا. لہذا یہ عذر لغو ہے کہ قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی اور حدیث کی حفاظت نہیں کی. اور کہتے ہیں قرآن لکھا گیا, حدیث نہیں لکھی گئی, 250 سال کے بعد لکھی گئی. اگر الزامی طور پر یہ جواب دیا جائے کہ قرآن میں کہاں آتا ہے کہ قرآن کو لکھا گیا, قرآن لکھا جائے اس کو ثابت کرو, تو ثابت کرنے کے لیے جو حوالے دیں گے وہ سب کے سب حوالے حدیث کے ہیں, حدیث پر تم مانتے ہو. یعنی تم قرآن کے تحفظ کے لیے حدیث کا سہارا لینے پر مجبور ہو, تم تو حدیث کو نہیں مانتے, قرآن لکھا جائے اسے مانتے ہو, حدیث نہیں لکھی گئی, یہ کہاں سے ملتا ہے؟
قرآن کے لکھے جانے کا ثبوت صرف حدیثوں سے ملتا ہے. حدیثوں کو تم مانتے نہیں. اگر کہو کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے قرآن لکھا گیا, جس کا معنی یہ کہ لکھے بغیر بھی کسی چیز کی حفاظت ممکن ہے. اگر قرآن لکھے بغیر محفوظ رہ سکتا ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث بھی محفوظ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے 6 منصب بیان کیے کہ جس پیغمبر کی اتباع پر تم معمور ہو اس پیغمبر کی یہ شان ہے, اس کے یہ 6 منصب ہیں, یہ 6 عہدے. عہدے کیا ہے؟ فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ یہ پیغمبر نیکی کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے روکتا ہے, کچھ کام کرواتا ہے اور کچھ کاموں سے روکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ تعلیم یہ ہے کہ حکم نیکی کا دیتا ہے اور روکتا برائیوں سے. اس تعلیم میں حکمت یہ ہے کہ جس کام کو نیکی کہا گیا وہ اللہ کے حکم کی بنا پر نیکی بنی ہے. اللہ نے حکم دیا, آسمان سے اس کی مشروعیت آئی, تب وہ نیکی بن گئی. اور جس کام سے روکنا چاہے بظاہر وہ کتنا اچھا نظر آتا ہو, وہ اللہ کے روکنے کی بنا پر برائی بن گئی. اب جس چیز سے اللہ نے روکا وہ بری ہے, جس چیز سے اللہ نے حکم دیا وہ اچھی ہے, چاہے تمہارا ذہن تمہارا فہم اسے قبول کرے یا نہ کرے. بولا کسی چیز کا اچھا ہونا یہ اللہ کے حکم کی بنا پر ہے اور کسی چیز کا برا ہونا یہ بھی اللہ کے حکم کی بنا پر ہے. یعنی معروف اور منکر میں, نیکی اور بدی کی پہچان میں, اچھائی اور برائی کے تشخص میں, اس کی تشخیص میں, اس کی تعین میں اللہ کی وہی کار فرما ہے. جس چیز کے لیے حکم ہے وہ اچھی ہے اور جس چیز سے روکا وہ بری ہے. لہذا ہر اچھائی کے لیے, ہر محنت کے لیے, ہر اچھے کام کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے یا نہیں آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, صحابہ سے کروائے یا نہیں کروائے, یہ ضروری ہو گیا. یعنی اس آیت میں ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی سختی سے تربیت کر دی کہ جو کام تم نیا بناؤ گے وہ تو تم بنانے والے, اس کے خالق تو تم ہو, اس کے سارے تو تم ہو. اور اچھے کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہو, وہ ہمارے امر سے ہو. لہٰذا ہر وہ کام جو اللہ کے امر سے نہ ہو, اللہ کے حکم سے نہ ہو, یہ کام اچھا نہیں ہو. اسی لیے میں نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال آپ کو بتایا کہ نبی اسلام کے صحابی کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی اپنا سر حجر اسود کے ساتھ ٹیک لے, جس پتھر کو تم چونتے ہو, جس کی بڑی شان ہے, ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے حجر اسود کے ساتھ بیٹھا دوں. نبی اسلام نے سنا کہ یہ پتھر قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر چوبنے والے کے لیے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اس کو معاف کر دے, یا اللہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا اس کو معاف کر دے, سب کی سفارش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو مانے, کتنی بڑی سعادت کی بات. لیکن جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی حضرت اسود کے ساتھ اپنا سر پیٹ لے, بیت اللہ کے انتہائی قریب کھڑا ہو کے نماز شروع کرے, مرتے دم تک کسی رمش پر قائم رہے, اس کا سر حضرت اسود کے ساتھ اور اس کا طرز عمل کچھ نہیں سوائے نماز کی نقل کی, وہ مسلسل پڑھتا جا رہا ہے. سماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ بدرتوں کے تولے میں سے اٹھے گا, اس کا پیغمبر اسلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں. ظاہر کام بڑا اچھا لگ رہا ہے, حجر اسود کے ساتھ سر دوڑ دیا, مسلسل سے دھوکہ دے رہا ہے, مسلسل بیت اللہ میں نقل کر رہا ہے. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہ طرز عمل پیغمبر اسلام اسلام سے کہاں سارے, اس کا شمار اہل سنت میں سے نہیں ہوگا, اس کا شمار اہل بدعت سے. وہ قیامت کے دن پیغمبر اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہوگا, وہ قیامت کے دن بدعتوں کی جماعت میں شامل ہوگا. اس لیے کہ تمہارے سمجھانے کے لیے, تمہیں بتانے کے لیے اللہ کی وحی آئی, اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی خود مقرر کی اور عبادت کا طریقہ بھی خود مقرر کی. یہ نہیں کہ عبادت مقرر کر کے خاموشی اختیار کر کے, یہ نماز جس طرح چاہے کر, یہ زکات ہے جس طرح چاہے ادا کر, یہ حج ہے جس طرح چاہے کر لے, نہیں, عبادت بھی خود بتائی اور عبادت کا طریقہ بھی خود بتائی اور دین کو مکمل کر دی. جب یہ تمہاری عبادت ہے اور یہ تمہارا عبادت کا طریقہ ہے اور دین پورا ہو گیا,
اب کچھ نہیں, اب نہ کسی کا اتحاد چل سکتا ہے نہ کسی کا کلاس چل سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رات کو یہ خواب آئی تھی, مجھے رات کو یہ الہام ہوا تھا, مجھے اس طرح تصور میں آ گئی تھی, تو وہ جھوٹا ہے, وہ بے ایمان ہے. اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا, اب کوئی خواب حجت نہیں, کوئی الہام حجت نہیں, کوئی تصور شیخ اور مراقبہ شیخ کہ میں استاد کی صبر پر جا کر بیٹھا اور میرے استاد اور میرے دل میں یہ رفا کر دیا, میں قدم کو مسلمان کی تصور میں اس طرح بیٹھ گیا اور میرے دل میں یہ رفا ہو گیا. اب یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں اور بےمانی, اس لیے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اب اگر کوئی کہے مجھے یہ خواب آئی تھی تو وہ خواب شیطانی خواب ہے, وہ رحمانی خواب نہیں, دین پورا ہو گیا. ہم تو قرآن کی ایک نفس کتابیں ہیں, کیا لیا اکمل کو علیہ تم دین, دین اکمل کو علیہ تم نعمت, کہ میں نے دین کی صورت میں جو چیز نعمت ہو سکتی تھی آج پوری کر دی. اب نعمت پوری ہو گئی, نعمت کا اکمال ہو گیا, نعمت کا اتمام ہو گیا. اب کوئی چیز ایسی تم بناؤ جسے تم اچھا سمجھو تو وہ نعمت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ نعمت پوری ہو گئی. میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس نعمت کو پورا کر دیا. اب تم کہو کہ یہ بھی باقی ہے, یہ عمل بھی کر لو, یہ کام بھی کر لو, تو نعمت نہیں, اس لیے کہ نعمت پوری ہوگی. ہمارا کہ یہ امر ہند المعروف بل نہ ہم عمل بن کر, کہ میرا پیغمبر نیکی کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, بھائی ہند لہو مستیبات ہر علیہ خدائے, اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کی حلت بیان کرنے کے لیے اور جو چیزیں خبیث ہیں ان کی حرمت بیان کرنے کے لیے میرا پیغمبر آیا ہے. یہ پیغمبر کا منصب ہے اچھی چیزوں کو حلال کرنا اور بری چیزوں کو حرام کرنا. لہذا قرآن و حدیث کو مانو گے, کتاب و سنت کو مانو گے تو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی, بری چیزوں سے بچ جاؤ گے, حمایت سے بچ جاؤ گے, طیبات تمہیں استعمال کے لیے ملیں گی, چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ عمل کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ معاملے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو, جو چیز بھی اچھی ہے پاکیزہ ہے اور طیب ہے وہ چیز تمہیں ملے گی, اور جو چیز خبیث ہے اور ناپاک ہے اس چیز سے تمہیں تحفظ مل جائے گا اور نجات مل جائے گا. اگر کتاب و سنت کو مانو, اگر کتاب و سنت کو نہیں مانو گے پھر چاہے کسی کے طرز عمل کو لے لو, چاہے کسی کی رائے کو لے لو, تم خبائط سے نہیں بچ سکو گے, بری چیزوں سے نہیں بچ سکو گے. اچھے کا ہلکی ہے لے لو, تمہیں حلالہ ملے گا. طلاق اگر دے بیٹھے ہو تو کسی مستعار سانج کو لے آؤ اور رات بھر بیٹھ کر پیدا دو, بتاؤ یہ طیب ہے, یہ پاکیزہ چیز ہے, تمہاری غیرت تمہارا عقل تمہاری فطرت اسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ خرائط جس کی مثال سے مثال یہ ہو رہی ہے, اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تو تین بار چاٹنے سے پاک ہو جائے گی, یہ پاکیزہ چیز ہے. اجرت پر کسی عورت کو مار کر اگر جنا کیا تو کوئی حد نہیں ہے, یہ پاکیزہ چیز ہے. یہ تو بنا کہانی کے تمک چار قسم کی شراب حلال ہے, یہ پاکیزہ چیز ہے. کتے کو تباہ کر کے دوست جیش کیا تو جائز ہے, یہ پاکیزہ چیز ہے. حرام کاروبار کے پرمٹ مل جائیں گے, جبکہ پیغمبر کا منصب کیا ہے؟ پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ یہ ہند نہ طیبات بھائی حمر میں علیہ الخبائے, کہ میرا پیغمبر طیبات کو حلال کرنے کے لیے آیا ہے اور خبائط کو حرام کرنے کے لیے. اور سما کہ میم ان ہوں اس طرح ہوں بل اغلام النفی سانت علیہ, میرا پیغمبر تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے آیا ہے. میرے پیغمبر کے دین میں بڑی آسانی, اب دین یسرم کے دین بڑا آسان ہے, قرآن و حدیث کی صورت میں بڑا آسان دین ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھو, طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھ لو, آرام نہیں ہل سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو, پانی ہے تو وضو کرو, پانی نہیں تو تیمم کر لو, مریض ہو تو روزے چھوڑ دو قضا کر لینا, سردیوں کے موسم میں رکھ لو, مسافر ہو تو روزے قضا کر دو. کتنی آسانی, ایک شخص روتا ہوا آیا, حلق تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. نبی علیہ السلام پوچھا ماں اہلا کا تھا, تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا, کیوں برباد ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ بھلا بتا تو علم رہا تھی, میں اپنی بیوی پر روزے کی حالت میں سوار ہو گئی, روزے کی حالت میں خلوت بھیا ہو گئی, اب برباد ہو گیا, اب میرے لیے کیا حد ہے, کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے سنا حکم یہ ہے کہ پانچ روزے رکھو. کہتا ہے جی جوان ہوں, ایک روزے میں اتنی مصیبت ڈال دی, ساٹھ روزے کیسے پورا کرنا. نبی اسلام نے فرمایا تھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے سب سے بڑا مسکین تو میں خود ہوں, میں کس مسکین کو ڈھونڈ کر لاؤں. نبی اسلام نے فرمایا تھا اگر غلام ہے تمہارے پاس تو غلام کو آزاد کر دو. تو اپنی گردن کو بجا کر کہتا ہے کہ میں تو کسی گردن کا مالک ہوں, اپنے آپ کا مالک ہوں, غلام بھی نہیں ملتا. تمہارا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد بیت المال میں سنوروں کا ٹوکرا آیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہاں ہے وہ سب؟ فوراً کھڑا ہو گیا. بقول مولوی محمد شیخ پوری کے سنوروں سے نظر آ گئی تھی, ٹوکرا اس نے دیکھ لیا, فوراً کھڑا ہو گیا کہ میں فرمایا یہ لے لو اور جا کر مسکینوں میں تقسیم کر دو. کہتا ہے کس مسکین کو دوں؟ سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں, مجھ سے بڑا مسکین کوئی بھی نہیں. فرمایا جاؤ اور گھر جا کر خود کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ, بیوی کو کھلاؤ. یہ نبی اسلام کا دین آسانی زیادہ عین ہوں. کس طرح جاہلیت کے سود, زمانہ جاہلیت کے سود جو لوگوں کی کمر توڑ چکے, سود در سود ان کی گردنیں آزاد نہیں تھی. کتنا وہ سود میں سود کے بوجھ پڑے, وہ اتنا دبے ہوئے تھے. جب اسلام حجت الوداع کے خطبے میں کھڑے ہو گئے, آپ نے سود کو حرام کیا اور سنایا کہ جاہلیت کا سود میرے قدموں کے نیچے ہے, اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرا رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس کا سود, اپنے خاندان کے سود. کہ میرے چچا عباس کا جس پر سود تھا وہ سب میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جب نبی اسلام نے یہ اعلان کیا تو پھر ایک سو کھڑا ہوتا ہے کہ میرے بھی جتنے سود ہیں سب معاف کر, دوسرا کھڑا ہو گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, تلک جھپکتے جھپکتے سارے سود معاف ہو گئے. لوگوں کی گردنیں آزاد ہوگی, ان کے بوجھ ہلکے ہو گئے. یاد ہو ان ہم کس طرح یہ پیغمبر اسلام کے دین کا کمال ہے. بوجھ کو مشقت کو ختم کرنے کے لیے, آسانی پیدا کرنے کے لیے بل اغلال النبی کانت علیہ, اور جو توق ان کے گلوں میں آ چکے ہیں ان توقوں کو توڑنے کے لیے. بڑے بڑے توق تھے, بڑے بڑے سردار اور وڈیرے تھے جن کے توق لوگوں کے گلوں کے لوگوں کی گردنوں کے ارد گرد بندے ہوئے تھے. ان طاقتوں کے اندر وہ محفوظ تھے, ان کا حکم ماننے پر مجبور, ان کی باتوں پر عمل کرنے پر مجبور, ان کے ہر سیاہ و سفید کی تائید کے لیے مجبور. ایسے طوق ان کے گردنوں میں تھے. فرمایا کہ پیغمبر کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ سارے طوق توڑ دیے جائیں, کہ تم کسی کے نہیں, تم صرف میرے. جاہلیت دور جاہلیت, اور اگر آج کا دور دیکھا جائے تو جاہلیت کے دور سے بدتر ہے. جو طوق پیغمبر اسلام توڑنے آئے تھے وہی طوق لوگوں نے پہن لیے. یہ حنفیت کا طوق, شافعیت کا طوق, یہ مالکیت کا پٹا, حنبلیت کا پٹا, پھر اشعریت, پھر کوئی اویسی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی سستی ہے, کوئی شعر وردی ہے, کوئی نقشبندی ہے, یہ سارے کے سارے طوق ہیں. ان طوقوں کو توڑنے کے لیے پیغمبر اسلام آئے تھے. آپ نے توڑے, توڑنے میں کامیاب ہوئے, لیکن آج کے دور میں پھر ان طوقوں کو پہن لیا گیا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم عبادت کے لحاظ سے کسی کے نہیں سوائے ایک اللہ, اور اطاعت کے لحاظ سے کسی کے نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اگر کسی کی عبادت کرو گے تو گویا تم نے وہ توق نہیں لیا, کسی کی تقلید کرو گے تو گویا تم نے وہ توق نہیں لیا. اس توق کو توڑنا یہ تو پیغمبر اسلام کا اولین مشن تھا, لیکن ہم نے آج وہی توق نہیں لیا. بل اغلال النبی کانت علیہم, کہ پیغمبر اسلام تو ان توقوں کو توڑنے کے لیے آئے. کہ فل الذین آمنوا به, لہذا وہ لوگ جو پوری دنیا سے کٹ کر صرف میرے پیغمبر پر ایمان لائیں گے, وعزروہ, انہی کی تعظیم کریں گے, انہی کی عزت کریں گے, انہی کو مضبوط کریں گے, انہی کی تائید کریں گے, ونصروہ, اور انہی کی مدد کریں گے. بتر النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی پیروی کریں گے جو نور میرے پیغمبر پر اتارا گیا. اور کرو قرآن پر, قرآن نے اپنی وحی کو نور کہا کہ سب کو نظر آنے والا ہے. اس بت کو توڑ دو کہ قرآن و حدیث کو ہم کیا سمجھیں. اور سمجھنے والے سمجھ گئے, جب وہ سمجھ کر لکھ گئے ہم اسی کو ماننے والے. ہم کیا سمجھیں, ہم تو جاہل, ہم تو ان پڑھ. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, بتبع النور الذی, اس نور کی اتباع, نور روشنی, روشنی کا مینار جو سب کو نظر آنے والا ہے. یہ ایسا دین ہے جس کو قرآن نے نور کہا, کہ یہ نور ہے. جس نے اس نور کی اتباع کی اولئک المفلحون, تو ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. یہ لوگ فلاح پائیں گے دنیا میں, آخرت میں, ہر قسم کی سعادت کے مستحق. لیکن اگر اس نور کی مخالفت کی, اپنے گلے میں توک پہن لیے، پٹے پہن لیے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا پٹا پہن لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر پیغمبر کا پٹا باندھ لیا، اور میرے پیغمبر کے دین کو وہ حق نہ دیا جو حق ہم نے دے کر بھیجا، ہمارے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی کامیاب نہیں. لہٰذا اللہ سے ڈرو دنیا اور آخرت کی سعادت کے حصول کے لیے، اور جو پوری دنیا کا دامن چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے کا موقع ملے اور اس پر مجبور کیے جاؤ تو اس سودے کو قبول کر لو. یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں، یہ سودا سراسر کامیابی کا سودا ہے. تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے، تمہیں اسی لیے بھیجا گیا، اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تم صرف اللہ کی وحی پر غور کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے طرز عمل پر عمل کرو، اسے اپناؤ. اسی میں سعادت ہے دنیا کے لیے آخرت.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.